جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام دار الفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم اپنے گزشتہ ہی پروگرام کو کچھ کنٹینیو کریں گے، اور ہم حق مہر سے متعلق کئی احکامات وہ گزشتہ پروگرام میں سلسلے میں ہم نے بیان کیے ہیں، اور اسی سے متعلقہ کچھ ایسے سوالات ناظرین کی طرف سے بھی ہمیں موصول ہوئے، ان کو بھی آج شامل کریں گے۔ اول تاخیر پروگرام ہمارا سننے کی وہ نیت کیجیے، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حق مہر کی بات ہے، قبلہ مفتی جمیل صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ہی گزشتہ پروگرام میں حق مہر سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی تھی، اور اس میں آج کے دور میں مہر فاطمی کتنا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، اور وہ پورا حساب کتاب آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا تھا کہ 150 تولے چاندی آج کے اگر عام وزن کے اعتبار سے کوئی رکھنا چاہے تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر تھا۔ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کم از کم حق مہر بتایا گیا کہ اس سے کم نہیں ہے، 10 درہم سے کم وہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ آیا ہے کہ آپ جس وقت رکھا تھا اس وقت قیمت اس کی یہی تھی، اماؤنٹ کے اعتبار سے رکھا تو 2 تولے 7.5 ماشے ہی تھی، مگر اب ایک طویل عرصہ گزر گیا، ادائیگی نہیں کی ہے، اب اگر ادا کر رہا ہے یا کہیں جدائی ہو جاتی، خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اب اس اماؤنٹ کا کیا حساب کریں گے اس دور کے مطابق؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت جو آپ نے سوال میں ذکر کی ہے، ایک تو یہ کہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی جس میں تقریباً 31 گرام وزن بنتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اگر نکاح میں 31 گرام چاندی ہی کو مقرر کیا گیا، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہی مہر ہے،
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، تو اب زندگی کے کسی بھی موڑ پر آگے مہر کی وصولی کا جب وقت آ جاتا ہے یا شوہر اب دینا چاہتا ہے، تو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی اس کو دینی ہوگی، یا جیسے آپ نے کہا طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کی صورت میں تو اب تو شوہر کو بہرحال یہ مہر کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس موقع پر اگر شوہر اب مہر دے گا تو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی ہی دے گا،
ٹھیک ہے،
یا اس کی جو اس وقت کی کرنٹ ویلیو بنے گی ادائیگی کے وقت کی، تو اس ویلیو کے مطابق یا تو رقم دے دے یا 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی ہی ادا کر دیں،
جبکہ یہ متعین وزن کے اعتبار سے ہی رکھا ہو،
جبکہ مہر یہ چاندی کے اعتبار سے ہی مقرر کیا گیا ہو، پھر تو یہ صورت ہے۔ اب اس کے اندر ویلیو کا اعتبار نہیں ہوگا کہ جس وقت مہر مقرر ہو رہا تھا تو اس وقت 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی قیمت تو 2000 روپے تھی،
صحیح بالکل،
اور پچھلے ہفتے کا جو ریٹ ہم نے معلوم کیا تھا تو وہ تقریباً 4200 روپے بن رہا تھا 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کا، اور آج کا ریٹ مجھے معلوم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو جو طے ہوا تھا اس کے مطابق وہ 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی ہی دینی ہے, اور اگر نکاح کے وقت یہ طے ہوا کہ بھائی آج کیا ریٹ ہے تو باقاعدہ انہوں نے ریٹ معلوم کیا کہ آج مثال کے طور پہ 4200 روپے چاندی آج کی قیمت جو 28 دسمبر 2020 کو مثال کے طور پہ اگر 4200 روپے چاندی کی 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی کی قیمت ہے, اگر یہ مقرر کیا گیا پیسوں کو اور آگے چل کے چاندی سستی ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور سستی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی کی قیمت مثال کے طور پہ آگے 1-2 مہینے بعد 2000 روپے پر آ جاتی ہے, تو شوہر کو اب 2000 روپے نہیں دینے,
صحیح,
چونکہ مہر میں روپے پیسے طے ہوئے تھے,
صحیح,
اگر 4200 روپے نکاح کے وقت 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی کی قیمت یہی تھی تو اس کو مقرر کرنا بلا شبہ جائز تھا. اب جب طے ہو گیا
اب وہی متعین,
اب 4200 روپے ہی متعین ہیں, اب چاہے چاندی سستی ہو جائے چاہے چاندی مہنگی ہو جائے.
آپ کی زبان مبارک فرمائے, مہنگی کی مثالیں چاہیے اب تو مہنگی آگے کا معاملہ, کیونکہ جو عام طور پہ پیچھے اگر ہم کچھ سال جاتے ہیں تو جو حق مہر مقرر کیے ہیں اور جس طرح کے ناظرین کے سوالات آئیں کہ اب کسی نے 2000 کیے 1500 روپے رکھا اس وقت کے حساب سے, تو اگر واقعی وہ اماؤنٹ تو 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی کے برابر پورا تھا لیکن اب وہ 4200 بن رہی ہے رقم, آپ جو بتا رہے ہیں کہ 4500 4200 بالفرض اتنی ہے, تو اب اگر کوئی ادا کرے تو وہ کتنی ادا کرے گا؟
جتنا وقت نکاح طے ہوا تھا,
ٹھیک ہے,
اور وہ 2.5 تولہ 7.5 معاشے چاندی کی قیمت سے کم نہیں تھا,
ٹھیک ہے,
ٹھیک, اس زمانے میں جس وقت نکاح ہو رہا تھا, تو جتنے روپے طے کیے تھے اتنے ہی روپے اب بھی دینا لازم آئیں گے. شوہر سے اب اس بات کا مطالبہ نہیں ہوگا کیونکہ سونا اور چاندی مہنگے ہو گئے, تو اب لہذا مہر کی رقم بھی بڑھائی جائے,
صحیح,
یہ شوہر پہ لازم نہیں ہے. ہاں اگر شوہر اضافے کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو شوہر کو کسی نے منع بھی نہیں کیا,
ٹھیک ہے, یہ اضافہ وہ خود اس کو کر سکتا ہے. اور کئی طرح کے مندرجان کے ناظرین اس میں اس وقت کی ویلیو اور اس وقت کے جو قیمت ہے اس کا بڑا اعتبار ہے کئی طرح کے شرعی احکامات میں. جمیل صاحب جیسے زکوٰۃ کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور اس میں پچھلے کئی سالوں کی سونے کی زکوٰۃ رہتی ہیں, تو اب اس کئی سال وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر پائے اور زیور ان کے پاس موجود رہا ہے, اب زیور کی قیمت اب زیادہ ہو چکی, اب اس سے پچھلے اگر کئی سال بالفرض ہمارے پاس کئی مرتبہ مسائل آتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ 15-15 سال 20-20 سال لوگ بعض اوقات زیور پڑا ہوا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ نہیں دی, تو اب اس کو زکوٰۃ جب دینے کا وقت آئے یا اس نے اب دینے کی نیت کر لی ہے کہ میں نے ادائی کرنی ہے, تو ابھی کی ویلیو کے مطابق یا یہ بھی ریٹ میں پیچھے جائیں گے؟
اگر روپے پیسوں کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں جو سونے کی اس سال جو زکوٰۃ کی ریٹ بنتا تھا اس کے مطابق یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا,
ٹھیک ہے.
اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہے بڑا مشکل کام کہ آپ 15-10 سال پہلے کی طرف جائیں اور ریکارڈ لے کر آئیں, تھوڑا سا اب یہ سب سرچ کرنا بھی بہت آسان ہو.
نہیں اس میں پیسے بچ رہے ہوتے ہیں جمیل صاحب, میرے پاس آدمی 30 سال کا ریکارڈ لے کے آ گیا اور اس میں کافی اس نے ہر سال کا باقاعدہ بنوا کر کہ 30 سال کی, اس کو جب پتہ چل گیا کہ اس نے اس میں کمی کی طرف میرے پیسے زکوٰۃ اگرچہ جا رہی ہے لیکن کم پیسوں میں جائے گی, اب ابھی 1 تولہ وہ 1 لاکھ روپے اور پلس قیمت ہے, تو اگر ہم 1-2 سال ہی پیچھے جائیں تو یہ 50 پہ تھا 50,000 کے حساب سے, اب اس پہ اور پیچھے چلتے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے تو قیمت کافی تفاوت آئے گا, کافی فرق آ جاتا ہے, تو جب پیسوں کی کمی کا اس کو پتہ ہوگا نکال لے گا حساب کتاب.
بہرحال یہ کہ شرعی حکم کے مطابق جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس میں کوتاہی نہ کرے,
ٹھیک ہے,
اور یہ تفصیل اگر جتنی آپ لے کر دارالافتاء آ جائیں تاکہ مفتی صاحب بھی اس آپ کے ریکارڈ کو چیک کر لیں اور تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کے اوپر ہر سال کتنی زکوٰۃ لازم ہوتی رہی ہے اور اس کے مطابق کتنی رقم اب آپ کو ہر سال قرض کے طور پہ بھی شمار کرنی ہوگی, تو یہ پورا حساب لگا کے
ظاہر ہے پورا اس کا حساب کتاب ہے. اور بہرحال زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بالکل بھی نہیں کرنی. نمبر بھی آپ دارالتحلیل سنت کے یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, دن کے ٹائم یہ سروس آپ کو میسر ہوگی, صبح 10 بجے سے لے کر شام جو ہے وہ 4 بجے تک, یہ پاکستانی جو وقت ہے اس کے مطابق آپ کالز کر سکتے ہیں, ان میں مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جمعۃ المبارک کو چھٹی ہوتی ہے اور دوپہر 1 سے 2 بجے یہ وقفہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو وقت ہے تقریباً 5 گھنٹے یہ سروس آن ہوتی ہے روزانہ, تو اس پر بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کی تاخیر کے حوالے سے تو جب سال پورا ہو جائے تو اب تو وہاں پہ بلا عذر شرعی وہاں پہ کوئی تاخیر والا معاملہ کرنا یہ خود ہی ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن زکوٰۃ واجب الادا ہی رہے گی، اس پر زکوٰۃ تو دینا لازم ہے۔ اب پچھلے کئی سال اگر نہیں دی تو اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگی کہ آج توبہ کر کے آج ایک سال کی میں ادا کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ سچے دل سے ضرور کریں، لیکن اس توبہ کی قبولیت یا اس توبہ کی شرائط اس میں سے یہی ہے کہ وہ جو تلافی اپنے ذمے لازم آئی ہے، نمازیں قضا کی تو نمازوں کو بھی تو پڑھنے کی وہ عزم کرے، ان کو پڑھنا شروع کرے۔ اس طرح پیسوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کی دے گی تو یہ تو چونکہ پیسے موجود ہیں، اس میں اس نے ادا ہی کرنے ہیں، تو اب اس میں تاخیر نہ کرے اور اس رقم کو یہ ادا کرے۔ آپ کے کچھ سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا عرض ہے، ہمارے بعد احباب آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
جی، ویڈیو سوال ہے یہ ہمارے پاس آن لائن، اور بہت کئیوں کی نمائندگی انہوں نے کی ہے پوچھنے والے نے، کچھ اور بھی سوالات لینے تھے لیکن میں چاہتا ہوں اسی پر ہی ہم رہیں اور گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی،
آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح فیس بک وغیرہ پر بھی بعض اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اور جو آئٹم ایک کمپنی بناتی ہے اس کو وہ تشہیر کرتی ہے، تو جس کو کوئی آئٹم پسند ہو اور وہ جائز چیز بھی ہے تو کمپنی کو وہ آرڈر لکھوا دیتا ہے اور اس کے مطابق پہ اس کچھ دنوں یا کچھ وقت کے بعد اس کے پاس وہ چیز پہنچ جاتی ہے، ریٹ بھی بالکل معلوم ہوتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، پرائس یہ ہے۔ اب اس میں یہ کہ بیچنے والے دھوکہ نہ دیں، جو چیز دکھائی گئی ہے
وہی بھیجیں،
وہی بھیجیں، اور جو جتنی خوبیاں آپ نے اس وقت بتائی تھیں
ٹھیک ہے
تو اتنی خوبیوں پر وہ چیز مشتمل ہونا چاہیے، تو خریدار کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو اس طرح آن لائن کوئی چیز آرڈر دے کر بک کروا کے منگوانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آرڈر تو لے رہے ہیں، ان کے پاس پیچھے کوئی سامان تو ہے،
سامان ہی نہیں ہے۔ جی جی جی،
ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے، اس کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں کہ ایک ہے آرڈر لینا اور ایک ہے سودا پورا ڈن کر لینا کہ ہم نے آپ کو یہ بیچی،
ٹھیک ہے،
تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ تو جب تک کوئی چیز آپ نے خریدی نہ ہو، جب تک اس پہ خریدنے کے بعد قبضہ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے،
یعنی اپنی ملکیت میں آ جانے چاہیے،
اپنی ملکیت میں بھی آ جائے، اپنے قبضے میں بھی آ جائے،
قبضے میں بھی آ جائے،
پھر اب آپ کا بیچنا جائز ہوگا۔ کہ حدیث مبارکہ میں غیر مملوک چیز کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا، اور جس چیز پہ خریدی ہوئی چیز پہ قبضہ بھی نہیں ہوا تو قبضے سے پہلے اس کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو آن لائن خرید و فروخت میں یہ چیز بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہے کہ بیچنے والے نے یا تو خریدی نہیں ہوتی یا بیچنے والے نے خرید تو لی لیکن ابھی تک اس کے کسٹڈی اور اس کے قبضے میں نہیں آئی،
نہیں آئی،
تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔
تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ابھی آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ہم، اور مسائل ظاہر ہیں آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ کئی خواتین بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی، وہ اپنے لیڈیز کے سامان اور میک اپ کے سامان یا اس طرح کی کئی چیزیں اور سوٹ پیس ہیں، اسکارف ہے یا کچھ ایسے جو لیڈیز سے متعلق ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ یہ کیے بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی کر رہے ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں آرڈر بک کریں یا سودا ڈن نہ کریں، دونوں میں فرق کیسے کریں؟
عمومی اعتبار سے جو آپ نے لیڈیز کا کہا نا، تو یہاں تو ایک آرڈر والی صورت ہوتی ہے کہ خواتین کو کچھ تصاویر کپڑوں کی دکھا دیں گی، اب پسند آنے کی صورت میں پھر وہ سوٹ منگوا کے ان کو دے دیے،
ٹھیک ہے۔
اب اس میں آپشن رکھنا ضروری ہے کہ ایک چیز تصویر میں دیکھی ہے اور ایک چیز فزیکلی طور پہ جب سامنے آ گئی ہے، تو آیا وہ اس معیار پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں، اگر اس معیار پہ پوری نہیں اترتی تو اس کو باقاعدہ اختیار ہے، وہ واپس کر سکتا ہے
خریدار کو، جو شریعت نے خیار رویت کا ایک وہ اختیار دیا ہے۔
تو ابھی جب تک سودا نہیں ہوا اس وقت تک خریدار بالکل چیک کرنے کے بعد واپس بھی کر سکتا ہے، اور اگر سودا ہو چکا ہونے کے بعد بھی جب اس کے سامنے چیز آئی ہے تو اگر اس میں کوئی وصف کی ایسی کمی ہے کہ جس وصف کو سامنے رکھ کر ہی خریداری کی گئی تھی اور وہ چیز اس میں نہیں پائی جا رہی، یا جو کلر اسکرین پہ نظر آ رہا تھا وہ اس وقت نظر ہی نہیں آ رہا اس کپڑے میں جو دکھایا جا رہا ہے، اب جو پیش کیا جا رہا ہے، تو واپسی کی گنجائش شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پہ رکھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ خواتین میں بعض اس طرح ہیں جو واپسی بھی لے لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا تو یہ، لیکن بعض خواتین اس سودے کو ڈن کے درجے میں رکھتی ہیں کہ اب بس یہ آ گیا، اب یہ واپسی نہیں ہوگا، بس اب آپ کو لینا ہی پڑے گا.
صحیح.
تو اب یہ ہے کہ جب تک ان درمیان میں جو خواتین، اکثر اس میں بڑا دو دو تین تین چار چار واسطے چل رہے
ہوتے، ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کی پکچر اٹھا کر اس نے لگا دی، اس کی پکچر اس نے، آگے چل رہا ہوتا ہے، یہ اس سے رابطے میں، وہ اس سے رابطے میں، وہ اس سے، پھر آگے
اب یہ اگر پسند نہیں آئی، آخری جس کو خریدنا تھا پسند نہ آنے کی صورت میں یہ کئی واسطوں سے واپس جانے کی مشقت برداشت کوئی نہیں کر رہا،
کوئی بھی نہیں کرتا، یا وہ لیں گے نہیں سامنے والا.
اب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اگر یہ سودا، جس کو کہیں کہ بھائی یہ سودا ہو گیا، اب آپ کو لینا ہی پڑے گا، ہمارا سودا ہو چکا، آپ نے اوکے کیا، اوکے کرتے ہی سودا ہو گیا اور ہونے کے بعد اب یہ آپ کو پہنچ جائے گی، اگر یہ ابھی تک انہوں نے خریدی نہیں، ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں سودا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ یہ نمائندہ ہے،
صحیح،
جیسے سیلس مین ہوتے ہیں ایسے سیلس وومین بھی آج کل یہ چل رہی ہیں، تو اگر یہ نمائندے کی حیثیت سے بیچ رہی ہیں تو اب ان کے، چونکہ ان کو جہاں سے اختیار ملا ہے کہ میرا سامان آپ یوں بیچیں تو پر پیس آپ کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، تو اب یہاں پر وہی ہے کہ عرف کے مطابق بروکری جتنی بنتی ہے اس کے مطابق وہ لے کر آگے یہ اس طرح چیز بیچنا چاہتی ہیں، تو یہاں پر اس کی گنجائش ہوگی کہ یہاں یہ اپنا مال نہیں بیچ رہی، کسی اور کا مال بیچ رہی ہیں، اور یہ بیچ میں ایک نمائندے کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور اس نمائندگی پر انہیں یا تو فری آف کاسٹ کر رہی ہیں یا کچھ عوض لے کے کر رہی ہیں، تو جو بھی عوض ہوگا یہاں پر پھر وہ عرف کے مطابق طے ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. بہرحال اس طرح کی چیزوں میں بھی شرعی احکام تو ہیں اور ان کا خیال ہی رکھنا چاہیے. اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی بزنس کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ جب ہم بزنس کی بات کریں تو کہیں کہ بھائی کسی کا بہت بڑا کوئی بزنس ہے، بہت بڑی کوئی کمپنی چل رہی ہے تو یہ شاید اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، ہم اس کی نہیں کر رہے. کوئی بھی آپ چیز اپنی، آپ اپنی چیز یا آپ نے لے کر کہیں بیچنی ہے اور وہ آپ آن لائن کا یہ ذریعہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، شرعی راستے موجود ہیں، طریقے موجود ہیں. بعض اوقات ہم معلومات ہی نہیں لیتے، وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں اور اپنے طور پر اس میں کئی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو جب اپنے طور پر کرتے ہیں تو پھر جانے انجانے میں پتہ نہیں کتنے شرعی احکامات ایسے ہوں گے کہ جن کے ہم برخلاف کام کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی آن لائن بزنس کرتے ہیں تو آپ ضرور دارالعلوم اہل سنت سے اس حوالے سے رہنمائی بھی لیں، اور جو درست راستہ ہوگا، جو درست طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا. جی، مزید سوالات.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو شادیوں میں لڑکے والے جو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ ڈیمانڈ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
ڈیمانڈ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جی بالکل، یہ سوال بھی شامل کرتے ہیں. کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے، لیکن پہلے اس پہ کچھ.
اب اس میں ڈیمانڈ کرنے پر دو صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ مطالبہ کرنا شوہر کا، اس کو شوہر کو لڑکی والوں کی طرف سے ہی دولہے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی پسند ہو تو بتائیں.
ٹھیک ہے.
تو اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے ہی شوہر سے، لڑکے سے اگر پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی خواہش ہے تاکہ ہم وہ خواہش پوری کریں،
یا جیسے ہمارے یہاں تو بعض صورتوں میں تو یہی ہوتا نا کہ جیسے لڑکی کا جو لباس ہے وہ لڑکے والے جو پہلے دن کا لباس ہوا، اسی طرح دوسری طرف والی پارٹی وہ سامنے دولہا تیار کرتے ہیں
دولہے کے حوالے سے کپڑے وغیرہ،
کہا جاتا ہے آپ اپنی پسند کے لے لیں. ایک تو ڈیمانڈ یہ ہوئی، لیکن سائل جو پوچھنا چاہ رہی ہیں، ایک ہو سکتا ہے میں کہیں کی نمائندگی کروں کہ وہ نکاح کے اندر ہی کچھ اور ڈیمانڈ بھی، کہ اتنے پیسے یا اتنی کچھ یہ والی چیزیں لگا.
ایسی ڈیمانڈ کرنا کہ جو لڑکی والوں کے لیے، یعنی جس کو پورا کرنا، وہ خوشی سے پورا نہ کر رہے ہوں بلکہ اب ان کی عزت پہ بنائی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر رشتہ اگر نہیں دیا تو ہماری بچی اذیت میں رہے گی، اس کو وہ تانے دیے جاتے رہیں گے. تو اب اس انداز میں اگر لڑکی والے اپنی عزت کے تحفظ کے پیش نظر لڑکے والوں کو ان کے مطالبے پر دیتے ہیں، تو پھر یہ سیدھا سیدھا رشوت کی صورت.
اللہ اکبر.
تو ایسے موقع پر تو لڑکے کا لینا ہی جائز نہیں ہے، اور اگر لے لیا تو لڑکا اس کا مالک ہی نہیں بنے گا، کہ رشوت کا جو مال ہوتا ہے وہ ملک میں داخل نہیں ہوتا. تو ایسے میں حکم یہی ہے کہ لڑکے کو چاہیے، لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کرے. جو جس نے دیا تھا وہ ہی اس کا مالک رہے گا, ٹھیک ہے, دینے کے بعد بھی ملکیت اس کی ہی برقرار رہے گی. تو ایک تو صورت یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کے مطالبے پر دے رہے ہیں اور مطالبہ لڑکے کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ جس کو پورا نہ کریں تو اپنی لڑکی کی اگلی لائف انہیں ڈسٹرب نظر آتی ہے, تو اس طور پہ اگر دے رہے ہیں تو یہ رشوت ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے اپنی خوشی سے ہی لڑکے کی ڈیمانڈ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی خواہش
ہے کوئی.
اب اگر لڑکا کرتا ہے اور اسے آپشن ملا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی دباؤ ہے کہ بھائی مطالبہ کرو لڑکے سے, ورنہ تو وہ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر آج کل کچھ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بائک لڑکے کو گفٹ دی جا رہی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
شادی جس بارات والے موقع پر ہی وہ باقاعدہ اس کو بائک گفٹ کرتے ہیں. تو یہ گفٹ دینا خوشی سے دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ خوشی سے کم زیادہ جتنی استطاعت ہے آپ دے رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی فریق دوسرے کو مجبور کرتا ہے اور اس مجبور کرنے میں جو دینے والا ہے وہ اپنے عزت کے پیش نظر کہ اگر میں نے نہیں دیا تو لائف ٹائم میری عزت خراب رہے گی, تو اب جو کچھ دے گا وہ رشوت کی صورت بنے گی.
بہرحال ان مطالبہ کیا کہتے ہیں آپ, اس طرح کے کئی مطالبات جو ہمارے معاشرے میں بالخصوص لڑکی والوں پر یا جہیز کے حوالے سے ایسے ایسے مطالبات بعض اوقات رکھ دیے جاتے ہیں, تو اور اس کی وجہ سے کئیوں کے رشتے پینڈنگ یا رشتے نہیں آنا یا مالی حیثیت لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ جہیز کم دیں گے یا کس طرح, کیا کہتے ہیں معاشرے کی اس سوچ پر؟
دیکھیں اصولی اعتبار سے اگر شفیق صاحب اس مسئلے کو دیکھیں تو نکاح ہونے کے بعد کس کے اوپر شریعت مطہرہ نے ایک ذمہ داری کو ڈالا ہے مالی اعتبار سے, تو وہ ہے لڑکا, ٹھیک ہے, یعنی عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ابھی اپنے شوہر کے گھر آ جائے.
صحیح,
عورت کا اپنے ساتھ جہیز لے کر آنا یہ کوئی عورت پر یا لڑکی والوں پر فرض و لازم نہیں ہے. اپنی خوشی سے لڑکی کے والدین جتنا دینا چاہیں وہ بالکل اپنی بچی کو اس کے آرام کے لیے سکون کے لیے کچھ نہ کچھ تحائف دیتے ہیں, تو جہیز کی صورت میں جو کچھ بھی وہ دینا چاہیں ان کی اپنی مرضی. لیکن اصولی طور پر یہ ساری چیزیں یعنی گھر دینا,
گھر کے سامان چیزیں,
گھر کے ضروری ساز و سامان جیسے بیڈ وغیرہ بستر وغیرہ یہ ساری چیزیں اصولی طور پہ شوہر پہ ہی لازم ہیں کہ جب اس کو نکاح میں ایک عورت دی گئی اب اس عورت کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں جیسے گھر کی فراہمی ہے, گھر کے ضروری برتن ہیں, ساز و سامان ہیں, تو یہ شوہر پر ہی لازم ہیں. اب اگر یہ لڑکی والے از خود دے رہے ہیں اور ان سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی گئی,
ٹھیک ہے,
کہ آپ یہ بھی دیں یہ بھی دیں یہ بھی دیں, وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا کہ فرنیچر ایسا ہونا چاہیے تو یہ یوں ہونا چاہیے تو ڈنر سیٹ ایسے ایسے ہونے چاہیے تو کپڑے اتنے ہونے چاہیے, اب اتنے اگر نہیں دیے, اگرچہ وہ اپنے دیں گے لڑکی کو ہی دیں گے
بالکل,
لیکن پھر بھی لڑکی والوں کو اتنا مجبور کرنا کہ اگر وہ اپنی لڑکی کو ہی اتنا جہیز نہ دیں تو ان کے لیے مسئلے مسائل ہوں, تو شریعت مطہرہ کسی کو اس طرح مجبور کرنے کی اجازت نہیں دیتی.
نہیں دیتی. اور دیکھیں نکاح کے ساتھ جو رشتہ ایک ہے جمیل صاحب, وہ آگے کی ایک پوری زندگی ہے, دو خاندان کو مل کر آگے بسنا ہے, ان سے آگے نسلوں کا چلنا, یہ سب چیزیں ہیں. اب بتائیں جو بیٹی رخصت ہو کے آ رہی ہے, اب جب ایسی ڈیمانڈ آتی ہیں اور اس کے گھر میں اس والد اس والدہ اس کے گھر فیملی کے افراد کتنی ٹینشن میں ان دنوں میں کہ کیسے کریں کہاں سے کریں, اب جس نے رخصت ہو کے دوسرے گھر جانا ہے اس کے دل میں آپ بتائیں کہ یہ کوئی محبت پیدا ہوگی ان کی جن کے گھر بسنا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ ان کے ماں باپ کس پریشانی میں ہیں, ان کے والد ان کی والدہ ان کی گھر والے وہ کس پریشانی میں ہیں, تو ان تمام چیزوں کا مدنی چینل کے ناظرین یہ خیال کرنا چاہیے. اور لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو, ہم دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں, بعض اوقات دونوں طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو شریعت کی حدوں کو وہ کراس کر جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کے تقاضے کر بیٹھتے ہیں جو کہ شریعت کو پسند بھی نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی, لہذا ان چیزوں کا ہمیں تمام کو خیال کرنا چاہیے. اچھا ایک میسیج میں سوالات کا سلسلہ یہ بھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے کہ اپنے پیر صاحب کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں,
پیر صاحب کی یا والد محترم کی مرحوم یا والدہ کی کسی کی بھی تصویر آویزاں کرنا بطور تعظیم یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، لگانی نہیں چاہیے،
لگانا جائز نہیں۔
اور بعض لوگ مصنوعی ایسے ہی اولیاء کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے کہ فلاں بزرگ کی فلاں
خیالی تصاویر بھی آج کل
خیالی
آج کل کیا کئی سالوں سے بچپن سے بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بعض خیالی تصاویر بزرگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ایک تصویر میں کئی بزرگوں کو، داتا صاحب علیہ رحمہ کو، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، اس طرح بزرگوں کی تصاویر خیالی بناتے ہیں اور اس کو باقاعدہ تعظیم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ہر جمعرات کو اس کے قریب اگربتیاں لگائی جاتی ہیں، اس پہ ہار ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے تصویر کی اس طرح کی تعظیم کرنا ناجائز و گناہ ہے۔
ٹھیک ہے، حق مہر سے متعلق گفتگو ہوئی ہے تو ایک سوال ہے کہ جو شوہر ابھی حق مہر ادا نہیں کیے اور ہے بھی وہ مطلب کوئی مؤجل ہے نہیں، فی الفور والا نہیں ہے، تو یہ مال کی چونکہ بیوی کے یہ اس کے ذمے ایک طرح کا قرض ہے، تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بیوی کیا زکوٰۃ یا قربانی یا دیگر چیزیں یہ اس پر آئیں گی؟
یعنی اس کو یوں سمجھ لیں جیسے 7.5 تولہ سونا یہ ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، اگر شوہر نے اچھے دور میں کہ جب سونا سستا تھا، تو اگر اس نے 7.5 تولہ سونا زیور کو بطور مہر مقرر کیا،
ٹھیک ہے،
تو عورت اس کی مالک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ابھی تک وہ 7.5 تولے سونے کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اتنے سالوں کی دیکھا جائے تو عورت کے پاس، عورت اتنے زیور کی تو مالک ہے، لیکن عورت پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، جو بیچ میں، اچھا یہ آپ نے خاص 7.5 تولے ہی بولا ہے، لیکن عام طور پہ یعنی ایک عام، چلیں میں سوال کرتا ہوں، 1 لاکھ روپے،
1 لاکھ،
ٹھیک ہے، اب 1 لاکھ روپے ان کو ادا کرنا تھا لیکن نہیں دیا، اور ہے بھی وہ مؤجل جسے عوام غیر مؤجل بولتی ہے، اب بیوی یہ 1 لاکھ کی اس طور پر مالک تصور کی جائے گی، اس طور پر اس کے نصاب اور دیگر چیزوں پر کیا؟
1 لاکھ روپے بھی اگر مقرر کیا تو چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے تو یہ ابھی بھی اوپر ہی بنتا ہے، تو اب بھی عورت پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک گزشتہ سال، جتنے بھی سال گزرے ہیں تو عورت پہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کہ مہر ان رقموں میں سے نہیں ہے، اس قرضے میں سے نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس پر زکوٰۃ لازم کی ہو۔
ٹھیک ہے،
تو اسی طرح
سے عام طور پہ ہم قرضوں کے لیے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اب جب ملا تو پچھلے سارے سالوں کی وہ دے، مہر نہیں ہے اس میں،
جیسے مثال کے طور بیسیاں چل رہی ہوتی ہیں،
بالکل،
اور 10-10 ہزار روپے بیسی کے دکانوں ہوتے ہیں،
بیسیاں کی اب بات کریں، دکانوں کے ایڈوانس دیے ہوتے ہیں، اب 2 لاکھ روپے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ایڈوانس دیا ہوا ہے، سائڈ پہ نہیں رکھا ہوا بلکہ ان کو دیا ہوا ہے دکان والے،
دکان یا مکان ایڈوانس اس کا جو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو مالک دکان یا مالک مکان کے پاس یہ رقم ایک قرض ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب جتنے سال بھی آپ اس میں رہ رہے ہیں تو ہر سال اس قرض میں دیے گئے، ایڈوانس میں دیے گئے رقم، جو جس کو ڈپازٹ رقم بھی کہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ سال بہ سال لازم ہوتی رہے گی۔ اسی طرح کاروباری ڈیل ہوتی ہے تو اس میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے ڈپازٹ کروانے پر پڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی قرضہ ہے اور اس کے اوپر بھی سال بہ سال زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ البتہ مہر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مہر اگر عورت کا 1 لاکھ روپے ہو اور کئی سال گزر جائیں ابھی تک اس کو نہیں ملا، تو گزشتہ سالوں کی عورت کو اس مہر کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، عورت کے لیے اس میں یعنی یہ لازم نہیں ہوگی، قربانی کے بھی یہی احکام، دیگر
اسی طرح قربانی وغیرہ کے بھی احکام یہ ہیں، صدقہ فطر وغیرہ بھی عورت پر اس وجہ سے لازم نہیں ہوگا، نہ اس وجہ سے عورت کے اوپر یعنی قربانی لازم ہوگی، نہ صدقہ فطر لازم ہوگا، نہ ہی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ البتہ جیسے بی سی کی رقموں کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خواتین،
ان کو بی سیوں کا کافی ہو،
ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بی سی تو ابھی ہماری کھلی نہیں، ہم نے 2.5 لاکھ روپے کی بی سی جمع کرانی ہے اور 5 سال لگیں گے، کبھی کبھی 5-5 ہزار روپے کر کے جو بی سی ہر مہینے جا رہی ہوتی ہے تو اس کو 3-3-4-4-5-5 سال لگ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
اب کھلی ابھی تک نہیں ہے لیکن ہماری رقم اتنی ضرور جمع ہو چکی ہے جو 52.5 تولہ چاندی سے بھی اوپر پہنچ گئی،
صحیح،
تو زکوٰۃ بھی لازم ہوگی انہیں، ان پر قربانی بھی لازم ہوگی۔ اب بعض لوگ بی سی ڈالنے والے یوں گھبراتے ہیں کہ آخر میں اگر ملے گی تو ہمیں زکاتیں بھی دینی پڑیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، صدقہ فطر بھی ہم پہ لازم ہوگا. تو بہرحال شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان عبادتوں کو کر کے اس کی رضا حاصل کریں.
ٹھیک ہے، لیکن یہ بیویوں کا جو آپ نے بیان کیا یہ صرف حق مہر سے متعلق ہے؟
یہ صرف حق مہر کے،
ورنہ عام طور پہ اگر یہی سمجھے کہ بیویوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ بھی عذر آ جاتا ہے نا، ہم کون سے کماتے ہیں، ہم ہمارے پاس کون سی کوئی مال
اچھا ہے. اب یہ آ جائے گا کہ اگر شوہر نے مہر دے دیا تھا 1,00,000 روپے،
اچھا
دینے کے بعد وہ تو ایک مہر کی ادائیگی سے تو فارغ ہوا،
صحیح،
لیکن ضرورت پڑنے پہ بطور قرض لے لیا.
اچھا
ٹھیک ہے، اب یہ مہر سے نکل کے رقم چلے گئی قرض،
قرض میں
اب اس قرض پہ عورت کو سال بہ سال زکات دینی ہوگی.
اچھا یوں، اب یہ
ایک الگ
مہر کی وہ صورت نہیں،
اب چونکہ وہ مہر نہ رہا.
ٹھیک ہے، دیکھیں منشن کے ناظرین کسی بھی مسئلے کو لیتے ہیں تو اس کی مختلف جہتیں جب سامنے آتی ہیں تو یہ بس اوقات یہ سوال در سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم احکام شرع کو اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو موضوع جو ٹاپک پہ جس پر ہم گفتگو کریں ہمارے ذہن میں اس کی مختلف جہتیں بھی ہوں، اور وہ موضوع بھی ایک ذہن میں اچھی طرح راسخ بھی ہو جائے. اور یہ اتنے مسائل جو ہمارے تقریباً ہر فیملی سے تعلق رکھنے، ہر گھر سے تعلق رکھنے، جو بلکہ جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے ساتھ یہ والے معاملات تو متعلقین ہو ہی جاتے ہیں. اللہ ہمیں دین متین کے احکامات ذوق سے اور شوق سے علم دین سیکھنا چاہیے، اور پھر جو علم دین سیکھ لیں اور جو مسئلہ ہمارے مطابق ہو، چاہے بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ بعض کا تو ہوتا ہی ہے جمیل صاحب کہ اپنے اوپر آ رہی ہے تو پھر تھوڑا سا وہ لگتا ہے، لیکن دوسرے پر ہو تو پھر اس کو یہی کہنا شرعی مسئلہ اب آپ تو کرو اس کے اوپر. تو
شریعت مطہرہ کا حکم اگر ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ہمیں گویا ہم پر کوئی چیز لازم ہو رہی ہے، تو بالکل سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور اب اگر وہ کام فرض تھا اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جہاں گناہ ہوگا تو اس تاخیر پر بھی توبہ کریں. جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی سال پورا ہوتے ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی جس پہ لازم ہے تو جو قربانی کا وقت ہوتا ہے اس میں قربانی ادا کرنا ضروری ہے. اب اگر کسی نے گزشتہ سالوں کی نہ قربانی کی نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی اور اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ بھی لازم تھی قربانی بھی لازم تھی، تو ایسے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ جو فرض یا واجب آپ کے ذمے ہے اس کی ادائیگی کریں.
جی مزید کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے موضوع چلا حق مہر کے حوالے سے، تو جب دلہن دلہا کا نکاح ہوتا ہے تو حق مہر کے علاوہ بھی کچھ ایسے یعنی کہ وہ چیزیں لکھواتے ہیں، مثال کے طور پر زمین وغیرہ، مکان وغیرہ اور باقی بھی جائیداد کے حوالے سے کچھ لکھواتے ہیں، کیا وہ بھی حق مہر میں شامل ہوتا ہے؟ اچھا اگر حق مہر میں شامل نہیں ہوتا وہ لازمی دینا ہوتا ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا اگر دلہن ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
جی حق مہر تو بھائی یہ ایک ہی کالم میں آیا، حق مہر تو ہو گیا لیکن اس کے بعد کچھ جائیدادوں کا ہو سکتا ہے ان کے یہاں کوئی ایسا عرف بھی ہوتا ہو، اور بعض اوقات کچھ نکاح فارم میں کالمز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس کی کوئی خاص کنڈیشن ہے یا ویسے ہے، تو کیا کہتے ہیں؟
اب یہ تو دیکھیں نکاح نامہ سامنے ہوگا اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو دیگر
کس وجہ سے یہ کیا،
کس چیز میں کس حوالے سے اس کو طے کیا گیا ہے. اگر مہر میں طے کیا گیا ہے تو مہر ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسے ہی ہوں،
ٹھیک ہے،
ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی ہی ہو. مہر کو مکان، زمین، اراضی وغیرہ کسی بھی طور پر
مطلب ہو سکتا
کیا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پلاٹ یا جو زمین یا جو مکان دینا طے کیا جا رہا ہے وہ مہر میں داخل کیا گیا ہے،
صحیح،
تو اب اس کو مقرر کر سکتے تھے اور کر لیا تو اب شوہر کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ عورت ڈیمانڈ نہیں کر رہی، مطالبہ نہیں کر رہی، تو جب تک اس کا مطالبہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شوہر کی شوہر پہ لازم بھی نہیں ہے. اب مہر کی کون سی صورت ہے، وہ معجل ہے یا مؤجل ہے، مطلق ہے، تو اس کے اعتبار سے عورت کا مطالبہ کرنے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ حکام الگ ہیں، لیکن جو بھی چیز بطور مہر طے کر لی جائے گی تو شوہر کے اوپر وہ واجب الادا ہوگی،
ٹھیک ہے.
اچھا مہر سے ہٹ کر کچھ چیزیں اگر دیگر کوئی شرائط ہوں تو اس طرح کے کچھ جملے ہیں تو اس کے تحت کچھ شرائط لکھ دی جاتی ہیں. اب ان میں غیر شرعی طور پر بھی بعض
چیزیں
ڈال دی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر شوہر لڑکی جھگڑا کر کے یا کسی بھی وجہ سے ان کی ناچاکی ہوئی اور میکے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو ہر مہینے شوہر 5,000 روپے 10,000 روپے اس کو دیتا رہے گا تو یا 2,00,000 روپے دے گا, یا کبھی یوں بھی شرط لکھ دی جاتی ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو اس کو 2,00,000 روپے
یہ بہت زیادہ دینا پڑے بہت زیادہ اس طرح کے بعد.
اس میں بعض جو نا برادری سسٹم جہاں زیادہ ہے, انجمن جہاں برادری چل رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور فارم وغیرہ میں گویا وہ قاضی بھی نکاح پڑھانے والے وہ ادھر ہی کے طے شدہ ہوتے ہیں, تو وہ یہ شرط لکھ دیتے ہیں کہ اگر شوہر نے طلاق دی تو اس کو 2,00,000 روپے 4,00,000 روپے 5,00,000 روپے دینے ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ شرط کہ طلاق دینے پر شوہر پر اتنا جرمانہ ہوگا تو یہ شرط لگانا بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. اور لگا بھی لی, شوہر نے طے بھی کر لیا, ٹھیک ہے قبول ہے, اس کے باوجود بھی شوہر پر لازم نہیں ہوگا. اور اگر شوہر نے دے دیا تو وہ واپس لینے کا شرعی اعتبار سے حق رکھتا ہے. تو اس طرح کی شرطیں نہیں لگانی چاہیے. یوں ہی جیسے لڑکی ناچاکی کی صورت میں لڑکی بیٹھ گئی اپنے میکے آ کر, تو جب تک وہ صلح نہ ہو جائے ان میں تو اتنے عرصے تک شوہر دیتا رہے گا اتنا نفقہ, تو یہ بھی شوہر کے لیے اس طرح کی شرط لگانا یہ غیر شرعی ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو, طلاق کی شرح میں کمی واقع ہو جائے, تو اس کا کوئی اور حل ہے کہ یعنی یہ ادھر شرط نہ لگائیں تو حق مہر میں اس کو ایڈ کر دیں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں مہر کی مقدار اگر بڑھائی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو باہمی رضامندی کے ساتھ دونوں طے کر سکتے ہیں, اب وہ کم یا زیادہ, لیکن بہتر مہر اسی کو حدیث مبارکہ میں قرار دیا گیا ہے جس کی ادائیگی آسان
ہو. ماشاءاللہ.
تو اس لیے ایسا مہر مقرر کریں جس کی ادائیگی آسان ہو. اصل یہ ہے کہ طلاقوں کا جو ریشو ہے یہ مہر لکھنے کی وجہ سے, مہر زیادہ رکھنے کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہوں گی, یہ خام خیالی ہے. یا اگر ہم نے یہ شرط لگا دیں گے کہ اگر طلاق دی تو 4,00,000 روپے 5,00,000 روپے دینے پڑیں گے تو اس وجہ سے طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا, تو یہ بھی خام خیالی ہے.
ٹھیک ہے,
طلاق شوہر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نے طلاق کے الفاظ بولے, عورت کو طلاق دے دی, طلاق ہو جائے گی. تو اب یہ جو 4,00,000 5,00,000 یہ لگامیں شوہر کو طلاق سے روک نہیں سکتے.
صحیح,
اصل چیز شوہر کو طلاق سے روکنے والی چیز ہے میاں بیوی کا آپس میں ذہنی ہم آہنگی, عورت کا شوہر کا حق احترام جیسا شریعت نے لاگو کیا ہے وہ کریں, ایسی شوہر بھی اپنی عورت کے جو حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں وہ ادا کریں. اصل چیزیں ان دونوں کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں, اور اگر ان کے تعلقات بہتر ہیں تو کوئی تیسرا فرد آ کے اس کو بگاڑے نہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن تیسرا فرد آ کے ان دونوں کے درمیان تعلقات بگاڑ دیتا ہے. تو طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے تو طلاق کو اس طرح کی لگامیں ڈال کے روکا نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے, جو اس کے اصل اسباب ہیں ان کو اختیار کیا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.